part of the south central vessel in Hiri Mutabik, not Hiri Sadhuan Dajari. And this is Surah Zuhar Sharif, ayat number 30. A'udhu Allahi min al-Shaytan ar-Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالما من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين عالمین ارے جہان عالمین بہت دکھ دینے والا وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تب والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل
الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون
اسٹیج کیجیے ولا ہم لگے کہ اگر ولا ہم پڑھیں گے تو پازیٹیو میں سائز کر جائے گا وہ ولا ہم
ولا ہم ينصرون الا من رحم اللہ إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سماء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا
کہتے ہیں اس لیے کہ زبر زیر پیش سے بڑا مانا فرق میں پڑ جاتا ہے. جو ہے معروف مجبور بن جاتا ہے, مجبور معروف ہو جاتا ہے, قاصد ایسے بن جاتا ہے کہ قاصد ہو جاتا ہے, بڑا مانا خراب ہو جاتا ہے. عربی مریض سینسٹیو ہے.
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
خلق السودان اتكلم باللغه الاولديه هل تستطيع تفهم عن اللغه الانجليزيه ان شاء الله؟ فاذا بدر افتخار ويترجم باللغه الانجليزيه. وما رئيس هذه الجامعه هذه الاداره؟ ها گفتگو چل رہی ہے آج. سنیں, فرعونیوں کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور فرعونیوں کو مصر کی زمین پر کتنی نعمتیں عطا فرمائی, لیکن اس کا اس نے ناجائز استعمال شروع کیا, خدائی دعوے دار بن گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اس سے کہا کہ بنو اسرائیلیوں کو تم آزاد کرو, میں انہیں آزادی دلانے کے لیے آیا. تو اس کے بارے میں وہ سخت احتجاج اس نے کیا اور سارے واقعات پیش آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان واقعہ گزر چکا. سب اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کے اوپر اس حوالے سے احسان جتا رہا ہے کہ تم غور کرو کہ فرعونیوں سے تمہیں کتنی سخت ترین تکلیف تھی, میں نے تم کو ان سے آزادی دلائی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِيمِ. اور بے شک ہم نے بنو اسرائیل یعنی یہودیوں کو ذلت کے عذاب سے نجات دلائی. المحین ذلت کا عذاب, یعنی ذلت کا عذاب یہ کہ اپنا کوئی اختیار باقی نہ رہ جائے, نہ آپ احتجاج کا کوئی حق رکھ سکتے ہیں, نہ کسی شاید کا کوئی حق رکھ سکے, نہ آپ کوئی اپنی آگ بلند کر سکتے ہیں. بس جو آرڈر ہو اس آرڈر کو فالو ہی کرنا. اس قدر ساری تفصیلات سورہ اعراف شریف وغیرہ میں گزر چکی ہے کہ کتنی ذلتیں دیتا تھا, پتھر توڑنے کو کہتا تھا, بیگاری کا کام کرواتا تھا, جانوروں کی طرح سے رکھتا تھا بنی اسرائیل. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ. فرعون سے ہم نے نجات دلائی تم کو. اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. بے شک وہ حد سے بڑھا ہوا متکبر تھا.
مصرف کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی لمٹ سے بڑھ جانا.
اسی لیے اسراف فضول خرچی کو فضول خرچی اس لیے کہتے ہیں, اسی سے بنا ہوا ہے مصرف, کہ چونکہ وہ اپنے حد سے بڑھ جاتی ہے بات. جو ہمارے گھر کا خرچہ ہے اس خرچے کے اعتبار سے ہم خرچ کریں, 100 ڈالر کا خرچہ 100 ڈالر خرچ کرو, اگر 200 خرچ کیا تو اب اسراف ہو گیا, تو گویا کہ حد سے بڑھ گیا. تو وہ مصرف تھا, یعنی ایک لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلو, بحیثیت مخلوق تمہیں بادشاہی دی گئی, تم پورے مصر کے فرما روا ہو. ہوتا ہے آدمی جب رتبہ پاتا تو غرور پیدا ہو جاتا ہے, لیکن غرور کی ایک حد ہو. یہ تو مصرفین میں سے تھا, اتنا غرور کیا اس نے کہ خود کو انا ربکم الاعلی کہنا شروع کر دیا. یہ تو حد سے زیادہ بڑی بات ہو گئی. بلند بڑا غلو سے بتا دیا.
وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ عَلَىٰ, اور بے شک ہم نے انہیں یعنی یہودیوں کو دانستہ چن لی زمانے والوں سے. ترجمہ پر غور کیجیے گا. اس امت پاک سے پہلے جتنی بھی اس زمانے کی امتیں تھیں, ان پورے روئے زمین پر یہودیوں سے زیادہ عزت کسی کو نہیں دی.
مقدس پہلے پارے سورہ بقرہ شریف میں سراہ کرایا,
انی فضلتکم علی العالمین, کہ میں ان کو سارے عالم پر فضیلت دی ہے. بڑی سائی کو یوں کہا جا رہا ہے, اللہ کی نوازشیں ان کے ساتھ کتنی تھی.
میں نے عرض کیا پہلے
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات پر معجزات دیے, بنو اسرائیلیوں کو نعمت پر نعمت دی, اس بنیاد پر انہیں فضیلت دی گئی. لیکن اس آیت سے دھوکہ نہ کھائیے گا کہ ہمارے اوپر بھی فضیلت ہے, بلکہ قرآن اتر گیا, حضور تشریف لائے اور فرما دیا گیا کن تم خیر امہ, تم سب سے بہتر ہو. یہ فضیلت نسبتی ہے, اضافی فضیلت ہے. کیا مطلب؟ ان کے زمانے تک کے لوگوں پر فضیلت تھی, اس کے بعد نہیں. حضور کی تشریف آوری کے بعد اب کسی امت کی کوئی فضیلت باقی, حضور کے بعد نہ کسی کی نبوت باقی, حضور پر آئی ہوئی کتاب کے بعد نہ کسی کتاب کا حکم باقی, اور حضور کی امت کے بعد نہ کوئی امت باقی. ہر ایک بات وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ عَالَمِينَ, اپنے دانست میں اللہ کے علم پاک میں اس وقت تک ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل یہی ہوئی تھی.
کیسے؟
وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ, اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں صریح انعام تھا. نمبر ایک, کہ اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسوی عطا فرمایا, جس عطا کی خصوصیت یہ تھی کہ ظالم کے مقابلے میں ان پر ڈال دیتے عصا بن جاتا, پکڑتے ہاتھ میں عصا بن جاتا. بنی اسرائیل کو بھوک لگتی تو زمین پر گاڑ دے دے تناور درخت بن کر کے پھل ٹپکتا, جو پھل کھانا چاہے کھائیں,
پکڑ لیتے گندا بن جاتا.
رات کی تاریکی میں سخت خوفناک اندھیرا ہو تو زمین پر گاڑ دیتے, یا روشنی ہی روشنی پھوٹنے لگتی. جب پیاس لگتی ان کو کسی پتھر پر مار دے تو چشمہ پھوٹ جاتا, وہ پانی پی. اتنے انعامات فرعون کے مقابل میں انعامات, جو سورہ اعراف شریف میں اللہ بتایا گیا ہے کہ فرعونیوں پر اللہ نے طوفان بھیجا, فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, آیا تفصلا, خون کا طوفان, ہلن کا طوفان, میڈک کا طوفان, سمجھا, یہ سارے طوفان کے اوپر آئے. ابر اسرائیل پانی کا طوفان, ابر اسرائیل محفوظ رہے, یہ نوازشیں اللہ نے تو فرمائی تھی. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ من الآیات ما فيه بلاء مبين صریح انعامات ان کو عطا فرمائے گئے. ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين. بے شک یہ کہتے ہیں یعنی کفار مکہ وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے. پہرائے بیان بدل گیا ہے, گفتگو پھر وہی آ گئی. اہل مکہ کا خیال, مشرکین مکہ کا خیال, ہم کو صرف ایک مرتبہ مرنا ہے بس ختم ہو گئے, اب دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے. اس سے پہلے بھی اس کی تشریحات گزر چکی ہیں کہ ثم یعیدہ, کہ وہ اللہ جل شانہ جو تمہیں پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہوگا. تشریحات تو گزر چکی ہیں. اب ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ دوبارہ اٹھنا ہے, اور جب کسی بھی قوم کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم کو جو کچھ ہے کہ زمین پر ہے, تو وہ فرعون ہو سکتی ہے, وہ مسولینی بن سکتا ہے, وہ ہٹلر ہو سکتا ہے, اور بھی ہو سکتا ہے. ابھی نہیں, 50 سال کے بعد جب تاریخ لکھی جائے گی تو اسی صف میں ایک نام کا اضافہ ہوگا, اور بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو یہ بہت ہی گھناؤنا خیال ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ بس کر گزرو موت کے بعد صرف چار آدمی. لیکن جب آدمی کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو کہ نہیں ایک دوسری زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد پھر تمام کیے دھرے کا حساب ہو کے جانا پڑے گا, تو انسان پھر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا, پھونک پھونک کر. اب آپ اندازہ لگاؤ اس وقت یہاں کی اس ملک کی صورتحال کیا ہے. یہ آدمی IRS کے آفس میں گیا اور پتا چلا صاحب وہاں اس کی بایوگرافی پڑھ لی گئی, گھوم کر کیا کتنا سامنے آ گیا. جائے گا کہاں, وہ کہاں جائے گا, کہاں بھیجا جاتا ہے اس کو, لوٹ آئیں گے. یہ دنیا کی مثال خود ہمارے لیے کافی ہے. اب جاؤ تو اسی مصیبت میں جیل میں جوتے کھاؤ, حلال و حرام کی زمین اٹھ گئی. تو قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری اور اس میں حساب و کتاب جو کر کے آئے اس کا حساب. تو انسان کا کوئی بھی قدم جو گناہ کی طرف اٹھے گا تو رک جائے گا. اور وہ ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت, لذتوں کو توڑنے والی چیز کو زیادہ یاد کیا کرو. کیا ہے وہ؟ موت. آدمی اگر موت کا تصور کنٹینیو رکھے تو اس کی صورتحال یہ ہوگی صاحب جب بہت ہی غالب شیطان آئے گا جب ہی جا کر کوئی برائی کرے, اور خوف خدا کے پیش نظر انسان یقین گناہوں سے بچے. الموت اکمل اولا. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, ذرا غور سے سنیے گا, تھوڑا سا نازک مسئلہ آیا ہے. دو موت ہیں, ایک موت یہ کہ جو روئے زمین پر موت ہو گئی, قبر میں اتارے گئے, اتارنے کے بعد حضرات منکر و نکیر علیہم السلام مردے کو اٹھاتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, مر ربو کا مادی ہو کا ماتا پولو کیا دور, کیا اس زندگی کے بعد پھر موت ہے کہ نہیں, ایک سوال ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی موت ہے, اور بعض کا خیال یہ ہے کہ موت ضرور ہے لیکن الموتۃ الاولى جو کہی گئی ہے کہ پہلی والی موت, اس موت کی تلخیاں وہاں محسوس نہیں ہوں گی. یہ بہت بڑی خوفناک ہے نا. یہ موت کی صورت حال تو یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس موت کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے زندہ بکری کے بدن سے اس کی کھال اتاری جا رہی ہو. دوسری مثال مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے تھنکی ہوئی روئے کے اندر کوئی کانٹے دار چیز کو داخل کر کے گھمایا جائے اور کھینچا جائے, تو جس طرح سے اس کے ریشوں کے ساتھ روئی نکلتی ہے اسی طرح سے اس بندے کے روح
بڑی سخت منزل جا کرنے کی ہوتی ہے موت کی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سکرات الموت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. یاد رکھیں گے, ہمیشہ یاد رکھیں گے, سکرات الموت سے اللہ کی بارگاہ میں سوالات کریں گے, اللہ ہمیں سکرات الموت سے نجات عطا فرمائے. رب کریم یاد رکھیے گا, سکرات الموت بہت ہی مشکل امر ہے, بہت مشکل امر ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بخاری شریف کی حدیث پاک, اللہ اکبر, حضور کی روح انور جب بدن اقدس سے نکلنے والی ہے تو سامنے پیالہ رکھا ہوا ہے, ہاتھ اس کے اندر ڈالتے ہیں, چہرے پر پھیرتے ہیں, پیشانی پر دیکھتے ہیں, سمجھا آپ نے, ایک عجیب بے چینی کیفیت کس کی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ کیفیت آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو ہم جیسے گنہگاروں کا حال کیا ہوگا. مگر ایک اور یہی بات عرض کروں تاکہ جناب صاف ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ رب کریم کے حضور عرض کرتے ہیں, میرے مولا میری امت کی جانکنی کی تکلیف مجھے عطا فرما دے اور میری امت کی جانکنی کی تکلیف کو آسان فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم, درود باب یہ احسان عظیم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ, یہ جو یہاں ان ہی الا موت تکمل اولا فرمایا گیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ دنیاوی موت, دنیاوی موت. اس کا کہنا ہے کہ اس موت کے بعد دوبارہ موت نہیں اور دوبارہ زندگی بھی نہیں ہے. اسلام اس کے خلاف, وما نحر بمنشرین, اور اب اٹھائے بھی نہیں جائیں گے کہ اٹھائے جائیں, ہم سے پوچھا جائے, سوال کیا جائے, کیا ہو, کچھ نہیں. اللہ تو بھی آبا انہیں تم تم صادقین, تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. یہ سوال کا اصل ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا. امام قرطبی نے سلسلے میں جو قول نقل کیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی سورہ قیامہ شریف کی, اولا لکا فاولا, تو اس نے کہا کہ یہ محمد تم مجھے دھمکی دیتے ہو. کیا کہا؟ یہ محمد تم مجھے دھمکی دیتے ہو, میں نہ تم سے ڈرتا ہوں نہ تمہارے خدا سے ڈرتا ہوں. معلوم ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے وہ ذلت کی موت اسے عطا فرمائی, اسے دی ہے, ایسی ذلت کی موت مارا ہے اس کو. جنگ بدر میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے جا کر کے اس کو مارا ہے. سیدنا جنگ بدر قائم ہو گئی, حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالی عنہما دو چھوٹے چھوٹے حضور کی بارگاہ کے غلام ہیں, ننی ننی تلواریں لے کر کے گئے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تندہی سے لڑ رہے تھے. بولتے ہیں چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ بولتے ہیں صاحبزادے تم لوگوں سے کیا کام ابو جہل کا؟ چچا جان ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا اس کا عالمہ دیتا ہے, ہم اس کا خلا کما کر دیں گے, دکھا بوٹی کر کے دیکھا. ہمارے نیاب نے اشارہ فرمایا وہ دیکھو وہی لڑ رہا ہے, دیکھو جیسے آج شکرا اپنے شکار پر چھپٹتا ہے, چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے ٹوٹ پڑی اس کو گرا دیا اس کو. اسی اثنا میں حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا, روایت میں آیا ہوا ہے کہ اپنے پیر کے نیچے رکھ کر کے کھینچا اور ایک ہاتھ سے ننی تلوار لے کر کے لڑنے لگے, گرا دیا اس کو. اس کے بعد اس کے سیکھ ہو کر جب سر تلن کرنے لگے تو مردود کہتا ہے کہ ذرا یہاں سے دیکھ, یہاں سے کاٹ تاکہ میرا سر جب لوگوں میں رکھا جائے تو بڑا معلوم پتا چلے کہ اپنے قوم کا امیر ترین رئیس رہا. ترجمہ کر لیجیے. یہ ہے تو ابو جہل نے کہا کہ یہ محمد
ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن ایک بات ہے کہا کیا حضور فرمایا کیا ایسا کہ دیکھیں بنو عبد الشمس یہ ہمارے قبائل میں اس میں سے ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں وہ ہمارے اس میں سب سے زیادہ شریف النسب قسم کے آدمی تھے بڑے زاہد پرہیزگار اگر وہ اپنی قبر سے اٹھ کر کے اس بات کی گواہی دے دیں کہ واقعی آپ پیغمبر ہیں اور جو آپ پیغام پیش کر رہے ہیں خدا کا پیغام ہے تو میں مان لوں یہ وہ انجیل لے کر کے آیا تھا تو قرآن نے کہا اہم خیرم ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین کیا وہ بہتر ہیں کفار مکہ یا قوم تبع کہ جو ان سے پہلے تھے اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا قوم تبع بھی تو مجرم تھے یہ دو کمپیرنگ کی گئی دو کے درمیان مشرقین مکہ کا جرم بڑا تھا کہ قوم تبع کا جرم بڑا تھا یہ سوال ہے قوم تبع کیا ہے اس کی تشریحات میں سناؤں تو ابھی ایمان تازہ ہو قوم تبع کے بارے میں ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے اور یہ بھی قرآن مقدس کی سورہ سبا شریف کے لقد کان لسبئ فی مسکنہم جو تو یہ اصل میں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ یہ سبا کون ہے جگہ کا نام ہے کس کا نام ہے عورت کا نام ہے مرد کا نام ہے تو حضور نے فرمایا سبا مرد کا نام ہے اور دراصل اس سے چھ قبیلے پیدا ہوئے اس کے دس لڑکے تھے جن میں سے چھ تو یمن میں جا بسے اور چار شام میں جا کے بسے مزحج کندہ الت اشعری اغار ہمیریہ یہ چھ قبیلے یمن میں جا کے بسے تھے نجم جزام عاملہ اور غسان یہ چار قبیلے شام میں جا کے بسے تھے مسند امام احمد بن حنبل کی روایت تھی تو یمن ہی کے قبیلے میں سے سبا کی نسل سے ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا تبع یہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اللہ تبارک تعالی نے اتنا نوازا تھا کہ اس کی تشریحات گزر چکی ہیں کہ قوم سبا کے نوازش کا حال یہ تھا ان کی زمین شاداب یمن میں تھے لوگ ان کی زمین شاداب درخت پھلدار روایت میں آیا ہوا کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکری رکھتے گزرتی ان کی باغ سے تو اتنے لذیذ قسم کے پھل گرتے تھے کہ باغ میں داخل ہوتی اور اس طرف نکلتی تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھرتی اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑا صاف سا ماحول ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہ ان کو مچھر کا یہ خوف تھا یہ زہریلے جانور ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو رب کریم نے ان کے اوپر وہ عذاب نازل فرمایا کہ دو بند بندے ہوئے تھے دو پہاڑیاں تو ان پہاڑیوں کے بیچ میں کچھ نالے تھے ان پہاڑیوں پر ایک بادشاہ نے دیوار بنا دی جس کے باعث وہ پانی جمع ہونے لگا جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے چوہوں کو بھیجا ان چوہوں نے دیوار کو نیچے سے کاٹ دیا پانی جب بھرا تو سیلاب ابٹ آیا دیواریں ٹوٹ گئی اور پوری قوم سبا تباہ ہو گئی اب وہی زمین جو کل تک بہترین قسم کا پھل دیتی تھی ایک ریتیلا میدان بن گئی اور اس میں سوائے جھاؤ کے کوئی نہیں پیدا ہوتا تھا تو یہ قوم تبع تھی قوم تبع کے تعلق سے ابن کثیر نے بھی روایت نقل کی ہے اور امام قرطبی نے بیان فرمایا ہے کہ تبع دراصل یمن کے ان بادشاہوں کا نام ہوا کرتا تھا جو یکے بعد دیگرے یمن میں ہو رہے تھے جیسے ایران کے بادشاہوں کو کسرا روم کے بادشاہوں کو قیصر اور چین کے بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا تھا اسی طرح سے اور مسلمانوں کے بادشاہوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے تبا دراصل یمن میں رہنے والے بسنے والے اس قوم کا جو بادشاہ ہوتا سب کو تبا کہتے تھے۔ جس تبا کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کی تشریحات میں بیان کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک اعلان نبوت سے کوئی 1000 سال پہلے تبعہ حمیری وہ چلا یمن سے شکار کھیلتے ہوئے، اس کے ساتھ دو بڑے بڑے یہودی تھے عالم دین، اس وقت یہودی مسلک ہی تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 500 سال یا 600 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت زمین پر انہیں زمین پر صرف یہودی مذہب تھا اور وہی حق مذہب تھا۔ دو زبردست عالم دین اس کے ساتھ چلے، وہ یمن سے شکار کھیلتا ہوا پہنچا مدینہ منورہ، اس کی کم کرو جی اس کو، مدینہ منورہ پہنچا تو اہل مکہ کو قتل کرنا چاہا، تو ان عالموں نے منع کیا کہ ایسا نہ کر، ابن کثیر کی روایت بول رہا ہوں، ایسا نہ کر، اس لیے کہ یہ زمین آخری نبی محمد ابن عبداللہ کی جائے قیام ہوگی، جائے ہجرت ہوگی، جائے مدفن ہوگی۔ تو اس نے ہاتھ روک دیا، اس کے بعد پھر وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے سوچا کہ کعبہ شریف کو اٹھا دوں، اس کو جلا دوں، اہل مکہ کو قتل کر ڈالوں۔ ان لوگوں نے پھر روکا، دیکھ یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرتا مکان ہے یہ، اور یہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بیت اللہ ہے یہ۔ تو خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، تو اس نے وہاں قیام کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ كان كافرا ثم اسلم وتابع دين الخليل على يدي من كان من احبار اليهود في ذلك الزمان ذو الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملأ والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده 6000 بدنة وعظمه واكرمه ثم عاد الى اليمن۔ فجب یہ بات سنی تو پھر وہ اسلام لایا، یعنی یہودی مسلک اختیار کیا، پہلے بت پرست تھا، تو اس نے اتنی تعظیم کی کعبۃ اللہ المشرفہ کی کہ بیت اللہ شریف کا حج کیا، یہ جو حمیدین کا اس وقت زمانہ تھا وہاں پہ، جو رام جانتے ہیں یہ بھی یمن ہی کا قبیلہ تھا۔ پوری تاریخ سناؤں، جب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر کے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی تو ایک قبیلہ گزر رہا تھا یمن کا، وہ قبیلہ جرہم تھا، اس نے دیکھا کہ فضا میں کچھ پرندے بدلا رہے ہیں، سوچا کہ پانی ہوگا، وہ چلے آئے، وہاں پانی ملا تو رک گئے، وہیں پھر آباد ہو گئے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اسی قبیلہ جرہم کے ساتھ ہوا تھا، جرہمین کا زمانہ تھا، تو اس نے سب سے پہلے کعبہ شریف کو غلاف چڑھایا ریشم کا۔ ایک سوال ہے یہ، کوئی نہیں، کعبۃ اللہ المشرفہ پر سب سے پہلے کس نے غلاف چڑھایا؟ تبع حمیری نے، تبع حمیری نام بتا رہا ہوں، ابھی یہ عام نام ہے، جیسے مطلب کہ خاقان اور یہ کسرا اور کیسا ہو نا، ان کا نام قرطبی نے لکھا ہے ابو قریب الذي كسل بعد ما اراد غزوه، ابو قریب نام تھا ان کا، کیا نام تھا ان کا، ابو قریب، ابو کرب، ابو کرب نام تھا قریب نے، ابو کرب، ابو کرب۔ تو صاحب اس نے کعبہ شریف کر غلاف چڑھایا اور علماء کی تعظیم و توقیر کی اور 6000 بدنا 6000 اونٹ قربانی کر کے وہاں کے لوگوں کو کھانا چاہیے اور لوٹ کر کے گیا اپنے قبیلے میں، پھر یہودیت کی تبلیغ کی تو پورا قبیلہ اطلاع کیا۔ جب ان دونوں یہودیوں نے یہ کہا کہ مدینہ منورہ میں ان دونوں یہودیوں نے جب یہ کہا کہ دیکھو تم اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو اس لیے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہوگی تو اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی تو اس وقت ایمان لایا حضور کے اوپر اسی وقت حضور پر ایمان لایا اور اس نے تین شعر کہے اور ایک خط لکھا اس خط کی تلاش مجھے زمانے سے تھی آج الحمدللہ رب العالمین امام قرطبی نے نقل فرمایا پڑھ کے ترجمہ اور شعر دونوں سنا دے رہا التعارف طب حین یری الخ سودانی مادا اسم کا یاسر ماشاء اللہ التعارف طب حین یری ماشاء اللہ اب یہ خط دیکھیں دماغ میں رکھیے گا بہت عظیم خط ہے یہ حضور سے 1000 سال پہلے جس شخص نے حضور کی ذات پر ایمان کا دعویٰ کیا حضرت ابو کرب طب حمیری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ خط کہتے ہیں وروى ابن اسحاق وغيره انه كان في الكتاب الذي كتبه اما بعد فإني آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام فإن أدركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة فإني من أمتك الأولين وبايعتك قبل مجيئتك وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام یہ خط مقبل ہو گیا کہہ رہے ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل من بعد اور اس کے خط کے اوپر جو ہیڈنگ لگائی تھی وہ كتب على عنوانه إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم النبیین ورسول رب العالمین من تبع الاول یہ ہے خط پورا اب ترجمہ سنیں خط کی سرخی جو لگائی تھی کہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی ہیں اس کے رسول ہیں نبوت اور رسالت کے ختم کرنے والے ہیں رب العالمین کے رسول ہیں یہ خط طب اول کی طرف سے ہے پہلا طب اس کی طرف سے ہے حمد و صلات کے بعد میں آپ پر ایمان لایا اور اس کتاب پر ایمان لایا جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اور میں آپ کے دین پر اور آپ کی سنت پر ہوں میں آپ کے رب پر اور ہر شے کے رب پر ایمان لایا اور میں اس پر ایمان لایا جو آپ اپنے رب کی طرف سے شریعت اسلامیہ لے کر کے تشریف لائیں گے اگر میں آپ کو پاؤں بہتر بہت اچھی بات اور اگر نہ پاؤں یہ جملہ خاص طور سننے کا ہے خدا کی قسم فاشفع لی ولا تنسنی یوم القیامہ یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے گا مجھے قیامت کے دن بھول نہ جائیے گا یہ کب کی بات ہے یار 1000 سال پہلے کی بات فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ میں آپ کی پہلی امت میں وَبَايَعْتُكَ قَبْلَ مَجِئِكَ اور یا رسول اللہ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی بیعت کر رہا ہوں اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں اس کے بعد خط ختم کر دیا اور مہر لگائی تو مہر یہ تھی لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے اللہ ہی کے لیے ہر امر چاہے پہلے کا چاہے بعد یہ مہر لگا کر کے خط دے دیا اب اس کے بعد اس نے تین شعر لکھے تو انہوں نے وہ شعر انہوں نے بھی نقل کیا ہے اور امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے شعر ملاحظہ فرمائیے کہتے ہیں شہدت علی احمد انہ یہ شعر شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسیم فلو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا لہ وابن عم
وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم.
ترجمہ بلا فرمائیے. کہتے ہیں کہ میں احمد کی گواہی دیتا ہوں, کیونکہ حضور کا آسمانی نام احمد ہے, میں حضور کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ساری کائنات کے بخت اللہ, اس کے بھیجے ہوئے رسول, اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اللہ کی طرف سے نازل کی تشریف لائے ہوئے رسول ہیں. کاش میری عمر ان کی عمر تک دراز ہو جاتی, لمبی ہو جاتی, تو میں ان کا وزیر بن جاتا, وابن عم اور ان کا چچیرا بھائی کی شکل میں, یعنی ان کا مددگار بن جاتا کہنا چاہتے ہیں, اور میں اپنی تلوار سے ان کے دشمنوں سے جہاد کرتا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ, یہ وہ دو یہودی جو سید عالم دین تھے, جو رک گئے تھے مدینہ منورہ میں, ان میں سے ایک کو دیکھ لیا اور یہ وصیت کی کہ اس کو تم میں سے جو بھی اس نبی آخر الزما کے زمانے میں ہو اس کو یہ خط لے جا کر کے دے دو, ان کو یہ خط لے جا کر کے دے دو. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خط ایک بعد دیگر چلتا رہا. امام قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا اور انہوں نے بھی, ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ وہ خط چلتے 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 پہنچا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تک. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تک. اس میں انہوں نے, امام قرطبی نے اس کے نام میں سے ایک قول اور نقل بھی کیا ہے, کہتے ہیں وقار القلبی تبع ہوا ابو قریب اسعد ابن ملکی کرب. یہ پورا نام تھا کہ وہ ابو قریب ہیں, ابو قریب اسعد جو لڑکے ہیں ملکی کرب کے, یہ پورا نام نقل کیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی شریف قصوا, ہر شخص اس بات کا خواہش مند تھا کہ حضور میرے گھر قیام فرمائیں. حضور نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, یہ مامور بن اللہ ہے, اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے, یہ جہاں چاہے گی بیٹھے, جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی, جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں. ایک جگہ بیٹھی تو حضور نے گھر والے سمجھا کہ میری قسمت جاگ, مگر بیٹھی تھوڑی دیر پھر اٹھ کے چلتا بڑی, پھر راؤنڈ لگاتی ہوئی سجدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آ کر کے سب سے پہلے میزبان اول حضور کے مدینہ منورہ میں سجدنا ابو ایوب انصاری, جب قیام فرمایا تو وہ خط نکال کر کے حضور کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ تین اشعار پیش کیے. اور باقاعدہ اس مہر لگائی ہوئی تھی, نہیں کہا للہ الامر, بالکل بند کر دیا گیا تھا. کہ میں نے ایک اور روایت پڑھی ہے کہ باقاعدہ چمڑے پر یہ خط لکھا ہوا تھا, چمڑے پر لکھ کر کے چمڑے کے لفافے میں رکھ کر کے بند کر کے اس کو رکھا گیا تھا. عربی زبانی آتی تھی, تو یہ تشریحات تھی اس کی. تو حضرت طب حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مان جائے, جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ قوم پھر گمراہیوں میں ڈوب گئی, یمن کی وہ قوم پھر گمراہیوں میں ڈوب گئی. بڑے بناور قسم کے, بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے. قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ اہم خیر ام قوم و طبع, یہ اہل مکہ, نہ ان کے اندر کوئی آرگنائزیشن ہے, نہ اتحاد ہے, بکھراؤ ہے. وہ تو بے امیری, وہ تو باقاعدہ ایک قبی سلطنت کا مالک تھا اور وہ لوگ آرگنائز تھے. جب ان کے جرم پر ہم نے ان کو تباہ کر دیا تو ان کی حیثیت کیا ہے, اہل مکہ کی حیثیت کیا ہے, تو بکھرے ہوئے. اللہ, وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين, اور آسمانوں اور زمین کو ہم نے اور جو اس کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے کہ صاحب آسمان پر سورج چل رہا ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, یہ سب نشاط و لذت نفس کے لیے بنائے گئے ہیں. ہرگز نہیں, ہوا, چاند, سورج, زمین,
جو کچھ بھی پیدا کی گئی ہیں یہ ہمارے لیے اور ہمیں پیدا کیا گیا ہے اللہ کے لیے، ہمیں پیدا کیا گیا ہے اللہ کے لیے. شیخ قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ قبرو بادو مہو خوشیدو فلک در کارن بادل چاند سورج ستارے فرشتے سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک انسان تو ہے کہ تو اللہ کی عبادت سے غافل ہے؟ تجھے اشرف المخلوقات بنایا گیا، تجھ کو سب زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، تو غافل ہے. اور جنہیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا گیا، عبادت کا مطلب کیا یہاں پہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شے کو جس چیز کا حکم دیا اسی طرح سے وہ لگے ہوئے. سورج کو اللہ نے حکم دیا کہ تجھ کو مشرق سے نکل مغرب میں ڈوبنا ہی ہے، اللہ کے حکم مطابق چل رہا ہے، اسی عبادت سے ہوئی. اور کی بات روایت سے پایا گیا کہ الشمس تسجد تحت العرش، سورج عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. چاند ستارے زمین کے سبزے، اللہ نے ان کو جو حکم دیا اسی نہج پر ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر گیا ہے کہ ادرمی روید وحدہ لا شریک لہ گوید، زمین سے جو سبزہ بھی اگتا ہے، جو کوپلیں نکلتی ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں یہ نظروں اور نگاہوں کی لذات کے لیے نہیں کہ صاحب لذتیں حاصل کرو، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ، بڑا خوفناک انجام ان کا ہوگا. وما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون، ہم نے انہیں تو حق کے ساتھ بنایا ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، کوشی ان کو دیکھو تو اللہ کی تسبیح و تحلیل اس کے ذکر کی طرف دماغ اور فکر کو زیادہ مائل ہونا چاہیے. خود سوچیں یار، سورج کو ذرا سا گہن لگ جاتا ہے تو نظام کائنات کی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں. سورج کو ذرا سا گہن لگ جاتا ہے، اس کی وہ جو روشنی جس کی نگاہیں فوگر ہو چکی ہیں، صرف چند گھنٹوں کے لیے وہ نہیں ملتی ہے تو کتنی وحشت محسوس ہونے لگتی ہے. ایک روز ذرا سا آدھا سورج کو آدھا گرہن لگ جائے، گہن لگ جائے، تو اس کی روشنی زمین پر پیلی پڑنے لگتی ہے. جہاں روشنی پیلی پڑی، جیسے محسوس ہے پوری کائنات کا رنگ ہی بدل گیا. کیا ہے؟ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات کی ہر شے حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اللہ کی عبادت مشغول ہے. جب اس کی عبادت مشغول ہے تو صرف آنکھوں کی لذات اس سے حاصل نہ کی جائے، بلکہ اس سے اللہ کی تخلیق اور اس کی خلقت، اس کی قدرت کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے. بے شک فیصلہ کا دن ان سب کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی، مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت و مہربان عزت والا مہربان ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا کہ وہ عذاب جو آپ کہتے ہیں نا کہ دوسرا ہی آگے دکھلائیے. قرآن نے کہا ان یوم الفصل میقات، میقات کہتے ہیں کسی چیز کا وقت مقرر پر ہوا. یہ تم لوگوں کے شور و ہنگامے سے نہیں ہو سکتا ہے، عقل خود اس کا تقاضا کرے کہ اللہ نے جس چیز کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ اسی وقت پر ہوگا. مثال دے کر کے بتاؤں میں آپ کو، آپ زمین میں چنے کا ایک دانہ ڈال دیجیے تو اس کی جو مقررہ میعاد ہے اسی وقت ہوگا. وہ پہلے کوپلیں نکلیں گی، ہواؤں کے تمبجات ملیں گے، روشنی ملے گی، گرمی ہوگی، حرارت ہوگی، وقت گزرتے 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 چار مہینہ، تین مہینہ، پانچ مہینہ میں جب بھی سب اس میں پھل آتے ہیں، اس کی پتیاں نکلتی ہیں. یہ اللہ کا وصول میقات اس کی ہے. ایسا نہیں کہ آپ ہی دانا ڈالا ابھی نکل آئے، قادر مطلق سے وہ بالکل کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے. وہ چاہے تو زمین پہ دانا ڈالا جائے، فوراً نکل آئے، فوراً پھل دے. اور ہوئے ہیں، انہیں معجزات اور کرامت کہی جاتی ہے. لیکن معجزہ اور کرامت اللہ کی قدرت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہوتے ہیں. وہ کسی ولی یا پیغمبر کا معجز کردار ہوتا ہے،
اور یہ اللہ کا ایک اصول ہے، اس اصول کے اوپر کائنات رما دما ہے.
لہذا ان کا یہ کہنا کہ عذاب تو ابھی آیا نہیں، کہ تو گھبراؤ نہیں،
وہ قیامت جب آئے گی نا تو اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، بتلا دیجیے گا،
کہہ دیجئے کہ دوستی کام نہیں آئے گی. ہاں وہی دوستی کام آ سکتی ہے
کہ دو دوستی اللہ نے دی رہی
ہے. اب اس کے بعد عذاب کی کیفیت قرآن بیان فرما رہا ہے. بے شک تھوڑ کا درخت گنہگاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تابے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے جیسے کھولتا پانی جوش مارے. اسے پکڑو خودو فاطلو ہو یا سوائی یقین، ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرح بزور کھسیتے لے کے چلے جاؤ.
اللہ اللہ، جانتے ہیں
فرمایا گیا ہے جہنمیوں کو جو پانی دے جائے
پینے کے لیے دیا جائے گا
وہ پگھلائے ہوئے تانبا کا پانی ہوگا.
تانبا میٹل، اس تانبے کا پانی ایک بار. دوسری روایت آئی ہوئی یہ کہ وہ جہنم کا جو سب سے زیادہ ذلیل گندا گھناؤنا بدبودار حصہ ہوگا وہ دیا جائے گا اللہ بجائے.
یا آمین یار، جب دعائیہ کلمہ سنیے تو فقیری نہ کیجیے. میں اپنے لیے اور سب کے لیے مانگ رہا ہوں، اللہ مسلمانوں کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچائے. تنافانی ہمیشہ نہیں، دعاؤں کے وقت آمین ضرور کہا کیجیے، پتا نہیں کس کی زمین اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہو جائے. پھر اب ان کفار و مشرکین کو کہا جائے خود پکڑو اس کو. پھر کیا کہا؟ فاعتلو، کھسیٹتے لے کر کے جاؤ. کہاں؟
سوائی نہیں، جہنم کے بالکل بیچوں بیچ.
سورہ معارج شریف وغیرہ کے اندر اس کی بات جو آئی ہوئی ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ. پکڑو اس کو، پھرو دو 70 ہاتھ زنجیر کے اندر، پھینک دو جہنم میں اٹھا دو. اس تعلق سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ 70 ہاتھ کی زنجیر کس کے ہاتھ کی؟ ہمارے ہاتھ کی یا فرشتوں کے ہاتھ کی؟ اللہ بہتر جانتا ہے. تعجب نہیں فرمایا گیا کس کے ہاتھ کی؟ وہ زنجیر جب پہنائی جائے گی جسم کے اندر چبھوئی ہوگی ایک دم،
اسے جکڑ کر کے
زنجیر بھی جہنم کی آگ ہی کی ہوگی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم انقذنا من النار، اللہم اعذنا من النار. پھر اس کے بعد
صبح فوقر آتے ہی پھر اس کے اوپر اب وہ جہنم کا پانی ڈالو. پینے کا پانی تو دیا ہی جائے گا، اب اس کے بعد پھر کیا؟ اوپر سے بھی پانی ڈالو.
تھوڑ کا درخت،
اس کے بعد پگھلائے ہوئے راگا کا پانی یا جہنم کا سب سے بدبودار پانی کھولتا ہوا وہ پلایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد
صبح فوقر آتے جس کے سر پر بھی پانی ڈالے
گی. اللہ تیری پناہ ہوگا، دکھ انکا انت العزیز الکریم. یہ اشارہ ہے ابو جہل کی طرف. ابو جہل کہا کرتا تھا نا کہ میں اہل مکہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، تو قرآن نے کہا کہ جب اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے اور آزمائشوں سے گزارا جائے گا
ہر کافر کو، لیکن خاص طور سے یہاں پہ جو اشارہ ہے اسی طرف، تو کیا کہا جائے گا؟ رک
ان نکان تلاش کری،
تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا بنتا تھا، اب لے مزا چک، زک چک مزا چک،
تو اپنے آپ کو عزت والا بنتا تھا.
ہاں ہاں، تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے.
لے،
کہاں گئی تیری عزت، کہاں گئی تیری تکریم؟
میرے محبوب کے مقابل میں سینہ تان کے کھڑا ہوتا تھا، آج دم خم نکال دیا گیا ہے. اللہ اکبر.
ان ہذا ما کنتم تمترون، بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے. کہہ دینا میرے مصطفیٰ سے، میرے حبیب سے کہتے تھے کہ کہاں گیا وہ دن؟ یہ دن ہے وہ.
اللہ کا وعدہ ایک خاص وقت پہ پورا ہو کر کے رہتا ہے.
یہ گفتگو مکمل میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ قرآن کا اسلوب بیان ہے، قرآن جب جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے جنتیوں کا ذکر ضرور کرتا ہے. اب اس کے بعد جنتیوں کا ذکر سنیں، اس ہولناک منظر کے بعد
پسینہ خشک ہو جائے گا انشاءاللہ.
قرآن کہتا رب کریم فرما رہا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے امان کی جگہ ہے، فی جنات عیون باغوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، پہنیں گے قریب قریب اور قنادیس ریشم، دونوں ریشم ہیں، ریشم اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. حدیث پاک میں ہے فرمایا گیا ہے کہ جنت میں بیٹھنے کا انداز یہ ہوگا کوئی کسی کے پیچھے نہیں بیٹھے گا، ہر شخص ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے گا. دیکھو پیار و محبت سے زیارت کرو اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی، اپنے والدین کی جنت کے اندر. اس لیے کہ پیچھے بیٹھنے میں تو مقابلہ نہیں رہے گا نا، چہرے کی لذت نہیں ملے گی نا، آمنے سامنے ہر جنت ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے گا. اللہ کذالک وزوجناہم بحور عین، یوں ہی ہے اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے امن و امان سے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس میں پہلی موت کے سبب پھر موت نہ چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک، اور اللہ نے تمہارے رب کے فضل سے انہیں اس عذاب سے بچا لیا ہے. اس کی تھوڑی تشریح کر دیں. حرم عین کے تعلق سے امام قرطبی کی ذات تشریح میں آپ کو سناؤں تو ایمان کچھ تازہ ہو. اللہ اللہ کہتے ہیں حرم عین، کہتے ہیں دراصل اس عورت کو جو جنت میں جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بالکل صاف و شفاف، اور ایک سوال یہاں پیدا ہوا ہے اور اس سلسلے میں کئی قول نقل کیے گئے ہیں کہ کیا آیا جنت میں اپنی بیوی افضل ہوگی یا یہ کہ حور عین افضل ہوگی. اس سلسلے میں امام قرطبی نے دو قول نقل کیا ہے. ایک قول یہ کیا ہے کہ اپنی بیوی ہی دراصل افضل ہوگی، اور دوسرا قول یہ کیا ہے واختلف اجم افضل فی الجنہ نساء الآدمیات ام الحور، فذكر ابن المبارك قال واخبرنا رشدين عن ابن عنأم عن حبان ابن ابي جبله قال ان نساء الادميات من دخل منهن الجنه فضلنا على الحور العين بما عملنا في الدنيا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کیا گیا ہے کہ آدمیوں کی جو عورتیں ہیں جو یعنی دنیاوی بیوی، کیا جنت میں یہ حور عین سے افضل ہوگی؟ تو ابن مبارک نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ رشدین روایت کرتے ہیں ابن انعم سے، وہ روایت کرتے ہیں حبان ابن ابی جبلہ سے، انہوں نے کہا کہ دنیاوی زندگی کی جو عورت ہوگی وہ جنت میں حور عین سے افضل ہوگی. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ چونکہ وہ دنیا میں اچھا عمل کر کے گئی ہوئی ہے. اس بنیاد پر ایک قول یہ ہے وروی مرفوعاً ان الادمیات افضل من الحور العین بسبعین الف ضعف. اللہ اکبر، یہ تو اور قول ہو گیا. کہتے ہیں کہ دنیاوی بیوی حور عین پر 70 گنا زیادہ افضل ہوگی. اللہ اکبر. ایک قول اور نقل کیا گیا ہے ان الحور العین افضل لقول علی السلام کی دعائے وابدله زوجا خیرا من زوجه. یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ نہیں حور عین افضل ہو. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کلام میں کہیں پہ لفظ قیل آتا ہے تو یہ قیل کبھی تو قول ضعیف بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی نقل کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہاں قیل سے کہا گیا لہذا یہ قول ضعیف ہے. خوشی منائیے آپ لوگ، خیرت رہیے گھر میں، مل ملا کے رہیے گا، اختلاف نہ کیجیے گا گھر میں. بڑی بشارت کی جو ہے نیوز سنایا میں نے آج. امام قرطبی کی تفسیر صفحہ نمبر 154 کے اوپر اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بات بیان کی گئی ہے. لہذا گھر لوٹ کر کے آپ لوگ اس بشارت کو سنا دیجیے گا کہ اب گھر سے سارے اختلاف ختم. اس لیے کہ ابھی سن کر کے آیا ہوں اس قرطبی کی تفسیر، تم تو بہت افضل ہو. پھر یہ کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، کیا جہاں جنت میں نیند آئے گی؟ حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا جنت میں نیند بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں. اس بنیاد پر حضور فرماتے ہیں کہ موت چونکہ یہ نیند، چونکہ یہ موت کی ہم جنس ہے. جملے بغور کیجیے گا، نیند موت کی ہم جنس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر تکلیف کو دور فرما دے گا، زیادہ نیند نہیں آئے گی. اب سوال پیدا ہوا، اب یہاں عقل کی کھوپڑی لگائیں گے اگر نیند نہیں آئے گی تو آدمی تو پاگل ہو جائے گا. ارے بے وقوف، جس رب نے نیند کو تمہارے لیے نعمت بنایا، وہی رب جگنے کو تمہارے لیے نعمت بنا دے گا، اور اس جگنے میں وہ سرور ملے گا جس کا کوئی حد نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تسبیحات، تحلیلات، اللہ کا ذکر. سب سے بڑی بات تو یار، جنت میں اللہ کی جو زیارت ہوگی نا، وہ سب سے بڑھ کر کے نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی پھر نعمت نہیں ہے. اللہ اکبر، ذلک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّكَ تَذَكَّرُونَ، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا کہ وہ سمجھیں. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو تم انتظار کرو، وہ بھی کسی انتظار میں ہے. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد وہ پڑھیں جو سورۃ دخان شریف کی پہلی دوسری آیت کریمہ تھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ مبارک رات میں اتارا ہے. یہ قرآن حضور کی زبان کرم میں اترا، اس لیے کہ تاکہ اہل مکہ اس سے فیضیاب ہو سکے. اور رہ گیا ان کے اعتراض کا انداز کہ قیامت کب آئے گی، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. مکمل ہوئی تفسیر. اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. کریم قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اسے معاف فرما، اور جو کچھ قرآن پاک کی تفسیر بیان کی گئی، اسے بارگاہ کرم میں قبول فرما العالمین، اور اس کا روحانی فیض اور اجر ہمیں دنیا اور آخرت عطا فرما. قرآن کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ.